इधर तो अंदरूनी तौर पर ये आफत है जिसका मैंने मुजमल तौर पर ज़िक्र किया है, और मुखालिफ कौमों का क्या हाल बयान किया जावे कि वो एतराज़ात और शुबहात से ऐसे लदे हुए हैं कि जैसे एक दरख्त किसी फल से लदा हुआ होता है। उनके कीने हमारे ज़माने में इस्लाम की नस्बत बहुत बढ़ गए हैं, और हर एक ने अपनी ताकत और इस्तेदाद के मुवाफिक इस्लाम पर एतराज़ करने शुरू किए हैं। अगर हमारे मुखालफों में से कोई शख्स इल्म तबई में दखल रखता है तो वो उसी तबीयाना तर से एतराज़ करता है और ये साबित करना चाहता है कि इस्लाम इल्म तबई की साबित शुदा सदाकतों के मुखालिफ बयान करता है। और अगर कोई मुखालिफ तबाबत और डॉक्टरी में कुछ हिस्सा रखता है तो वो उन्हीं तहकीकातों को सरासर धोखादही की राह से इस्लाम पर एतराज़ करने के लिए पेश करता है, और इस बात पर ज़ोर देता है कि गोया इस्लाम इन तजारबे मशहूदा महसूसा के मुखालिफ बयान कर रहा है जो नई तहकीकातों के ज़रिया से कामिल तौर पर साबित हो चुके हैं। इसी तरह हाल के इल्म हयात पर जिसको कुछ नज़र है वो उसी राह से तालीम इस्लाम पर अपने एतराज़ात वारद कर रहा है। गरज जहाँ तक मैंने दरियाफ्त किया है 3000 के करीब एतराज़ इस्लाम और कुरान करीम की तालीम और हमारे सैयद व मौला की नस्बत कोताहबीनों ने किए हैं, और अगरचे बज़ाहिर इन एतराज़ात का एक तूफ़ान बरपा होने से एक सरसरी ख्याल से कलक और गम पैदा होता है, मगर जब गौर से देखा जाए तो ये एतराज़ात इस्लाम के लिए मुज़िर नहीं हैं, बल्कि अगर हम आप ही गफलत ना करें तो इस्लाम के मख्फी दकायको हकायक के खुलने के लिए हिकमत खुदाबंदी ने यह एक ज़रिया पैदा कर दिया है, ता उन मारफ़ जदीदा की रोशनी से जो इस तकरीब से गौर करने वालों पर खुलेंगे और खुल रहे हैं हक के तालिब इन हौलनाक तारीकियों से बच जाएं जो इस ज़माने में रंगा रंग के पैरायों में जहूर पजीर हो रही हैं। हाँ, ये एतराज़ात गफलत की हालत में सख्त खौफ की जगह हैं और एक जलालत का तूफ़ान बरपा करने वाले मालूम होते हैं, और मुजर्रद इस्लामी अकायद का याद रखना या पुरानी किताबों को देखना उनसे महफूज रहने के लिए काफ़ी नहीं। और हकीकत शनास लोग समझते हैं कि इस ज़माने के इन एतराज़ात से एक भारी इब्तला मुसलमानों के लिए पेश आ गया है, और अगर मुसलमान लोग इस बला को तगाफुल की नज़र से देखेंगे तो रफ्ता रफ्ता उनमें और उनकी ज़ुर्रियत में ये जहरनाक मादा असर करेगा, यहाँ तक कि हलाकत तक पहुँचाएगा। वो ईमान जो बुरे इरादों और लग्जशों पर गालिब आता है बजूज इरफान की आमेजिश के कभी जहूर पजीर नहीं हो सकता। बस ऐसे लोग क्यों कर खतरात लग्जश से महफूज रह सकते हैं जो कुरान करीम की खूबियों से नावाकिफ और बैरूनी एतराज़ात के दफ़ा करने से आजिज़ और कलाम इलाही के हकायक और मारफ आलिया से मुनकर हैं, बल्कि इस ज़माने में उनका वो खुश्क ईमान सख्त मारज ख़तर में है और किसी अदना इब्तला के तहम्मुल के काबिल नहीं है। खुदा तआला पर उसी शख्स का ईमान मुस्तहकम हो सकता है जिसका उसकी किताब पर ईमान मुस्तहकम हो, और उसकी किताब पर तभी ईमान मुस्तहकम हो सकता है कि जब बग़ैर हाजत मनकूली मौजज़ात के जो अब आँखों के सामने भी मौजूद नहीं हैं खुद खुदा तआला का पाक कलाम आला दर्जा का मौजज़ा और मारफ व हकायक का एक नापैदा किनार दरिया नजर आवे। बस जो लोग एक मक्खी की नस्बत तो ये एतकाद रखते हैं कि उसमें बेशुमार अजायबात कुदरत कादिर ऐसे मौजूद हैं कि कोई इंसान ख्वा वो कैसा ही फ़िलासफ़र और हकीम हो उनकी नज़ीर नहीं बना सकता, और एक जौ की नस्बत उनको ये एतकाद है कि अगर तमाम दुनिया के हकीम क़्यामत के दिन तक उसके अजायबात और ख़ास मख़फ़िया को सोचें तब भी यकीनन नहीं कह सकते कि उन्होंने वो तमाम ख्वास दरियाफ्त कर लिए हैं। लेकिन यही लोग मुसलमान कहलाकर और मुसलमानों की ज़ुर्रियत कहलाकर कुरान करीम की नस्बत ये यकीन रखते हैं कि वह बजुज़ मोटे अल्फाज और सरसरी मानों के और कोई बारीक हकीकत अपने अंदर नहीं रखता, और कलाम इलाही के निकात और असरार और मानी को इस हद तक ख़त्म कर बैठे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकदर ज़रूरत वक्त व बिलहाज मौजूदा इस्तेदादात के फ़रमाए थे, और ये भी जानते हैं कि तमाम फरमुदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तीफ़ा ज़ब्त में भी नहीं आया और ना जैसा कि चाहिए महफूज रहा। मगर बावजूद इन सब बातों के असरारे जदीदा कुरानिया के दरियाफ्त करने से बकुल्ली फारिग और लापरवाह हैं। याद रहे कि असरारे जदीदा से हमारा ये मतलब नहीं कि ऐसी बातें कुरान करीम से रोज़ बरोज़ निकल सकती हैं جو اس کی مقررہ مسرحہ شریعت کے مخالف ہوں، بلکہ اسرار اور نکات اور دقائق سے وہ امور مراد ہیں جو شریعت کی تمام باتوں کو مسلم رکھ کر ان کی پوری پوری شکل کو ظاہر کرتے ہیں اور ان کی حقیقت کاملہ کو بمنصہ ظہور لاتے ہیں، یہاں تک کہ منقول کو معقول کر کے دکھلا دیتے ہیں۔ سو انہی اسرار کی اس معقولیت کے زمانے میں ضرورت تھی۔ جہاں تک نظر اٹھا کر دیکھو، یہی سنت اللہ پاؤ گے کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ زمانے کی ضرورتوں کے موافق اپنے دین کی مدد کرتا رہا ہے، اور جس قسم کی روشنی کے دیکھنے کے لیے زمانے کی حالت نے بتبا خواہش کی، وہی روشنی اپنے کلام اور کام میں اپنے کسی برگزیدہ کی معرفت دکھلاتا رہا ہے، تا اس بات کا ثبوت دے کہ اس کا کلام اور کام ناقص نہیں اور نہ کمزور اور ضعیف ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں سانپوں کے مقابلے پر سانپ کی ضرورت پڑی، اور حضرت مسیح کے مقابل پر طبیبوں اور افسوں خانوں کے مقابل پر روحانی طبابت کے دکھلانے کی حاجتیں پیش آئیں۔ سو خدا تعالیٰ نے زمانے کے تقاضے کے موافق اپنے نبیوں کو مدد دی، اور ہمارے سید و مقتدا ختم المرسلین کے زمانے کی ضرورتیں درحقیقت کسی ایک نوع میں محدود نہ تھیں، اور یہ زمانہ بھی کوئی محدود زمانہ نہ تھا، بلکہ ایسا وسیع تھا جس کا دامن قیامت تک پھیل رہا ہے۔ اس لیے خداوند قدیر و حکیم نے قرآن کریم کو بے نہایت کمالات پر مشتمل کیا، اور قرآن کریم بوجہ اپنے ان کمالات کے جن میں سے کوئی دقیقہ خیر کا باقی نہیں رہا تھا، ہر یک زمانے کے فساد کا کامل طور پر تدارک کرتا رہا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑا کام قرآن کریم کا خلق اللہ کے اصولوں کی اصلاح تھی۔ سو اس نے تمام دنیا کو صاف اور سیدھے اصول خدا شناسی اور حقوق عباد کے عطا کیے، اور گمگشتہ توحید کو قائم کیا، اور دنیا کے پر ظلمت خیالات کے مقابل پر وہ پر حکمت اور پر نور اور بائیں ہمہ اعلیٰ درجہ کا بلیغ و فصیح کلام پیش کیا، جس نے تمام اس وقت کے موجودہ خیالات کو پاش پاش کر دیا، اور حکمت اور معرفت اور بلاغت اور فصاحت اور تاثیرات قویہ میں ایک ایسا عظیم الشان معجزہ دکھلایا۔ پھر ایسا ہی ہر ایک وقت میں جب کسی قسم کی ظلمت جوش میں آتی گئی، تو اسی پاک کلام کا نور اس ظلمت کا مقابلہ کرتا رہا، کیونکہ وہ پاک کلام ایک ابدی معجزہ اور مختلف زمانوں کی مختلف تاریکی کے اٹھانے کے لیے کامل روشنی اپنے اندر لایا تھا۔ لہٰذا وہ ہر ایک قسم کی تاریکی کو اپنے نور کی قوت سے رفع و دفع کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ جس میں ہم ہیں، اور جیسا کہ قرآن کریم نے پیش گوئی کی تھی، زمین نے ہمارے زمانے میں وہ تمام تاریکیاں جو زمین کے اندر مخفی تھیں باہر رکھ دیں، اور ایک سخت جوش، ضلالت اور بے ایمانی اور بد استعمالی عقل کا برپا ہو گیا۔ یہ وہی تباہ زائگہ کا جوش ہے جس کو دوسرے لفظوں میں دجال کے نام سے موسوم کیا گیا تھا، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں خبر دی تھی کہ وہ عالی شان اور کامل کلام اس طوفان پر بھی غالب آئے گا۔ سو ضرور تھا کہ کلام الہی میں وہ سچا فلسفہ بھرا ہوا ہوتا جو حال کے دھوکہ دینے والے فلسفے پر غالب آ جاتا، کیونکہ وہ ابدی اصلاحوں کے لیے آیا ہے۔ وہ نہ تھکے گا اور نہ درماندہ ہوگا جب تک کہ ہر ایک سلیم طبیعت میں اپنی سلطنت قائم نہ کرے، اور فلسفے کی زہر کھانے والے اس تریاق کے منتظر تھے۔ سو خدا تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا، اور ناپاک معقولیت کا غلبہ توڑنے کے لیے اس نے یہی چاہا کہ قرآنی معقولیت کا غلبہ ظاہر کرے اور مخالفوں کی باطل معقولیت کو پیس ڈالے، مگر افسوس ان لوگوں پر جو وقت کو شناخت نہیں کرتے، انہیں اس بات کا بھی خیال نہیں کہ مسلمانوں کی ذریت کو بیرونی حملوں اور فتنوں کی وجہ سے کیسی ہر روز ناقابل برداشت تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، اور کس قدر اسلام کو فلسفیانہ وساوس سے صدمہ پہنچ گیا ہے، یہاں تک کہ ایک بڑا حصہ نو تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایسا اسلام سے دور جا پڑا ہے کہ گویا اس نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسا ہی بہت سے نادان اور کم عقل اسلام کی روشنی کو ترک کر کے عیسائی عقائد کی ظلمت میں داخل ہو گئے، اور ایک قابل شرم عقیدہ جو جائے ننگو آر ہے اختیار کر لیا ہے۔ اس کا یہی سبب ہوا ہے کہ زمانہ حال کے بےہودہ اعتراضات جو دھوکہ اور سفستہ سے بھرے ہوئے تھے، ان کی نظر ناقص میں باوقت معلوم ہوئے۔ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ بعض باتوں میں اس زمانے کے علماء خود ہی عیسائیوں وغیرہ کو ان کی مشرکانہ تعلیم پر مدد دیتے ہیں۔ مثلا حال کے عیسائیوں کے عقائد باطلہ کے روح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو حضرت عیسیٰ کو خدا بنانے کے لیے گویا عیسائی مذہب کا یہی ایک ستون ہے۔ لیکن زمانہ حال کے مسلمان، ایک طرف تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور زمین میں مدفون ہونے کا اقرار کر کے، پھر اس بات کے بھی اقراری ہو کر کہ مسیح اب تک زندہ ہے، عیسائیوں کے ہاتھ میں ایک تحریری اقرار اپنا دے دیتے ہیں کہ مسیح اپنے خواص میں عام انسانوں کے خواص بلکہ تمام انبیاء کے خواص سے مستثنا اور نرالا ہے۔ کیونکہ جبکہ ایک افضل البشر جو مسیح سے 600 برس پیچھے آیا تھوڑی سی عمر پا کر فوت ہو گیا، اور 1300 برس اس نبی کریم کے فوت ہونے پر گزر بھی گئے، مگر مسیح اب تک فوت ہونے میں نہیں آیا، تو کیا اس سے یہی ثابت ہوا یا کچھ اور کہ مسیح کی حالت لوازم بشریت سے بڑی ہوئی ہے؟ بس حال کی علماء اگرچہ بظاہر صورت شرک سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، مگر مشرکوں کو مدد دینے میں کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھا نہیں رکھا۔ غضب کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ تو اپنے پاک کلام میں حضرت مسیح کی وفات ظاہر کرے، اور یہ لوگ اب تک اس کو زندہ سمجھ کر ہزارہا اور بے شمار فتنے اسلام کے لیے برپا کر دیں، اور مسیح کو آسمان کا حی و قیوم اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا مردہ ٹھہراویں، حالانکہ مسیح کی گواہی قرآن کریم میں اس طرح پر لکھی ہے کہ مبشرم بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، الصف 7، یعنی میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد یعنی میرے مرنے کے بعد آئے گا، اور نام اس کا احمد ہوگا۔ بس اگر مسیح اب تک اس عالم جسمانی سے گزر نہیں گیا تو اس سے لازم آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب تک اس عالم میں تشریف فرما نہیں ہوئے، کیونکہ نص اپنے کھلے کھلے الفاظ سے بتلا رہی ہے کہ جب مسیح اس عالم جسمانی سے رخصت ہو جائے گا تب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم جسمانی میں تشریف لائیں گے۔ وجہ یہ کہ آیت میں آنے کے مقابل پر جانا بیان کیا گیا ہے، اور ضرور ہے کہ آنا اور جانا دونوں ایک ہی رنگ کے ہوں، یعنی ایک اس عالم کی طرف چلا گیا اور ایک اس عالم کی طرف سے آیا۔ پھر دوسری گواہی حضرت مسیح کی ان کی وفات کے بارے میں آیت فلما توفیتنی میں سری سری درج ہے، جس کی آنکھیں ہوں دیکھے، اور یاد رہے کہ آیت فلما توفیتنی میں اسی وعدے کے پورا ہونے کی طرف اشارہ ہے جو آیت یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافعوں کا الیہ، آل عمران 56 میں کیا گیا تھا، اور توفی کے ان معنوں کے سمجھنے کے لیے جو مراد اور منشا اللہ جل شانہ کا ہے، ضرور ہے کہ ان دونوں آیتوں وعدہ اور تحقق کے وعدہ کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے۔ مگر افسوس کہ ہمارے علماء کو ان تحقیقوں سے کچھ سروکار نہیں۔ یہی توفی کا لفظ جو قرآن کریم کے دو مقام میں حضرت مسیح کے بارے میں درج ہے، ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعَضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، الرعد 41۔ اگر ہمارے علماء اس جگہ بھی توفی کے معنی یہی لیتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں تو ہمیں ان پر کچھ بھی افسوس نہ ہوتا، مگر ان کی بے باکی اور گستاخی تو دیکھو کہ توفی کا لفظ جہاں کہیں قرآن کریم میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے تو اس کے معنی وفات کے لیتے ہیں، اور پھر جب وہی لفظ حضرت مسیح کے حق میں آتا ہے تو اس کے معنی زندہ اٹھائے جانے کے بیان کرتے ہیں، اور کوئی ان میں سے نہیں دیکھتا کہ لفظ تو ایک ہی ہے، اندھے کی طرح ایک دوسرے کی بات کو مانتے جاتے ہیں۔ جس لفظ کو خدا تعالیٰ نے 25 مرتبہ اپنی کتاب قرآن کریم میں بیان کر کے صاف طور پر کھول دیا کہ اس کے معنی روح کا قبض کرنا ہے نہ اور کچھ، اب تک یہ لوگ اس لفظ کے معنی مسیح کے حق میں کچھ اور کے اور کر جاتے ہیں۔ گویا تمام جہان کے لیے توفی کے معنی تو قبض روح ہی ہیں، مگر حضرت ابن مریم کے لیے زندہ اٹھا لینا اس کے معنی ہیں۔ اگر یہ طریقہ شرک کی تائید نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک طرف تو نالائق متعصب عیسائی ہمارے سید و مولا کو صاف اور کھلے طور پر گالیاں دیتے ہیں، اور مسیح کو آسمان کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف یہ علماء اس نازک زمانے میں ان کو مدد دے رہے ہیں اور عیسائیوں کے مشرکانہ خیالات کو تسلیم کر کے اور بھی ان کے دعوے کو فروغ دے رہے ہیں۔ کاش یہ لوگ ایک منٹ کے لیے اپنے تعصبوں سے خالی ہو کر ذرا سوچتے کہ شرک کیا چیز ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کی مبادی اور مقدمات کیا ہیں، تا ان پر جلد کھل جاتا کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات یا اقوال و افعال یا اس کے استحقاق معبودیت میں کسی دوسرے کو شریکانہ دخل دینا گو مساوی طور پر یا کچھ کم درجے پر ہو، یہی شرک ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا۔